پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے تو کس لیے بھیجا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بتائے جا رہے ہیں، انا ارسلنا کا شاہدن، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو شہادت دینے والا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی شہادت دینے والا بنا کر بھیجا؟ حق کی شہادت. اور امت مسلمہ کا بھی اسی سے ملتا ہوا ایک نام ہے، شہداء للناس. اور امت مسلمہ کا منصب کیا ہے؟ امت وسط بنایا. اور میں اس بات پر غور کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ ایک بندے کو نہیں کہا بلکہ ایک جماعت کو کہا امت وسط، تو گویا کہ مل کر یہ کام جو ہے وہ کرنا ہے. تو یہاں پر یہ بات بتائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق کی دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے. شاہد، شہادت دینے والا. اور شاہد کا ایک ترجمہ تو یہی ہے حق کا اظہار کرنے والا، دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ گواہی دینے والا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سچی گواہی دینے والے تھے نا، سچی بات کہنے والے تھے، اور آپ کی باتوں میں ذرا سا بھی جو تھا نا وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ذرا سی بھی کوئی کمی ہو. تو ایک طرف آپ نے دنیا میں لوگوں کے سامنے حق کی گواہی دی، دوسری طرف آپ کی گواہی بڑی ٹھیک گواہی تھی، تبھی تو لوگ آپ کو امین اور صادق کے نام سے پکارتے تھے، اور تیسری طرف یہ کہ آخرت میں بھی آپ گواہی دینے والے ہیں. آخرت میں کیسے رسول اللہ گواہی دیں گے؟ کیونکہ تمام انبیاء جب گواہی دیں گے کہ ہم نے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے نا. سورۃ احزاب میں آپ اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے کہ میں نے جو ہے وہ پیغام ان تک پہنچا دیا تھا. اور آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا نا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے ان تک تیرا پیغام پہنچا دیا ہے. اور پھر لوگوں سے پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ کہ ہاں آپ نے جو ہے وہ پہنچا دیا. اور میں اس بات پر اکثر سوچتی ہوں کہ رسول اللہ نے ایک انسانیت کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے پوچھا کہ میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا، تو میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ آپ اس پہ یوں سوچ سکتی ہیں، اور آپ ایسا کریں، میں بھی ایسا کروں، آپ بھی ایسا کریں کہ صرف اپنے گھر والوں کو جمع کریں، اپنے گھر والوں کو جمع کریں، بچے ہیں، شوہر ہے، خاندان کے لوگ ہیں، گھر والے، ان کو جمع کر کے پوچھیں ذرا، دعوت کر کے، دعوتیں تو ہوتی رہتی ہیں، دعوتوں میں پوچھیں کہ کیا میں نے آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا. یہ آپ ہوم ورک ہے. جیسے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، جیسے ایک عورت سے ملاقات ہوئی ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، انہی دنوں کی یعنی ہفتے کے اندر، اور عورت بہت ہی غمزدہ تھی، بہت ہی غمزدہ تھی. اکثر کہتی تھی کہ میں بہت ہی جو ہوں وہ گناہ گار ہوں. تو میں کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا ہے، آپ نے ماشاءاللہ قرآن پڑھنا شروع کیا ہوا ہے، آپ قرآن پڑھتی ہیں، آپ نیک، بہت ماشاءاللہ نیک عورت ہے، تو آپ کیوں غم کرتی ہیں؟ اللہ سارے گناہ معاف کر لیتا ہے. اور لیکن بہت اس کے اندر انابت، صدقہ خیرات، نماز، قرآن سے تعلق، بالکل اس کی لائف جیسے پہلی تو ہم نے بہت نہیں دیکھی جانتے، لیکن یہ کہ بہت بہت بہترین خوبصورت زندگی اس کی. بس پھر ایک دم جیسے وہ باتوں باتوں میں بول پڑی کہ اصل میں اب بہت سی باتیں تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جو اس نے ایک بات بتائی اور وہ یہ تھی کہ میں نے نا تین جو ہیں وہ ابارشن کروائے. اور اس بات پہ بہت اپسٹ تھی اور افسردہ تھی، کہتی مجھے نہیں پتا تھا کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا رسول اللہ نے حدیث میں یہ بات کہی ہے کہ یہ چیز غلط ہے نا. تو کہتی کہ ایسے سوسائٹی میں ہوتا تھا اور میرا دل تو نہیں چاہتا تھا، جیسے جب میرا پہلے بھی ہوا بہت روئی، بہت روئی کہ اس وقت ڈاکٹر بڑے پریشان ہو گئے کہ اس کو کیا ہوا، لیکن عام اتنا رواج تھا اور میرے شوہر نہیں چاہ رہے تھے، تو میں نے اس میں کوئی ایسی بات نہیں سمجھی. پھر دوسرا کروایا، پھر تیسرا کروایا، پھر کئی سال شادی کو ہو گئے، ہم چاہتے تھے اولاد ہو اور پھر اولاد ہوتی نہیں تھی. پھر بس پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی مشکلوں کے ساتھ جو ہے بہت دعاؤں کے بعد جو ہے اولاد دی. کہتی کہ لوگوں میرے رشتہ داروں کو نہیں پتا تھا کہ میں نے ابارشن کروایا, کہ میرے گھر کوئی بزرگ عورت بھی آئی رشتہ دار میں سے, تو کہتی تھی کہ بیٹا ہم تیرے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے اولاد دے. تو میں دل میں کہتی تھی کہ میرے لیے دعا نہ کریں, اس کے شوہر نہیں چاہتے تھے. کہتی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بات غلط ہے اور گناہ ہے, اور اب میں اپنے شوہر سے کہتی ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ کیسے کیسے زیادتی کیا, کیسا کیسا ظلم کیا ہے. اور پھر بہت رو بھی رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے گا, کہ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے گا. تو اصل بات کیا ہے کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے, اور پھر وہ یہ بات کہہ رہی تھی کہ میں نے قرآن اب پڑھا نا, کاش کہ میں نے قرآن پہلے پڑھا ہوتا اور مجھے یہ بات پتا ہوتی. تو کہہ رہی تھی کہ یہ جو ہے وہ شادی شدہ زندگی سے پہلے یا ویسے بھی, یعنی جو ہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو قرآن کی صرف تلاوت نہیں بلکہ پورا قرآن میں تفسیر سے جب گزار دیا جائے تو پھر بچہ جو ہے اس کو سمجھ ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اور میں اتنی بڑی تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیز جو ہے یہ اسلام میں حرام ہے یا جائز نہیں ہے نا. تو بہرحال اصل کمی کہاں پہ ہے, ہم نے جو ہے وہ شہادت کا حق ادا نہیں کیا. تو اپنے گھر والوں کو آپ جمع کریں, پہلے صرف اپنے بچوں کو اور شوہر کو, شوہر اپنی بیوی اور بچوں کو جمع کر کے یہ بات پوچھے. پھر کیا ہے کہ آپ اپنے قریبی میکے والوں کو اور سسرال والوں کو جمع کریں, جاتی ہیں نا آتے جاتے خوب دعوتیں ہوتی ہیں, اس میں آپ پوچھیں کیا ہے ہمت یہ پوچھنے کی کہ میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا. پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں ہاتھ کھڑا کریں کہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ کا پیغام پہنچا دیا. اور کیسے کہ سورۃ فاتحہ سے لے کر الناس تک پورا پیغام جو کہ اللہ تعالی کے رسول نے ہم تک پہنچایا, کیونکہ آپ نے کہا تھا نا کہ اس کو آگے پہنچاؤ خواہ وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو, تو اس کو آگے پہنچانا. اور پھر یہ پیغام کہاں پہنچانا ہے, پھر اپنے شہر کے لوگوں کو جمع کر کے ہم پوچھیں. اور پھر ہم کہاں تک, پھر ہم اپنے ملک کے لوگ اور پھر پوری دنیا کے لوگ. رسول اللہ نے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر سے, انسانوں کا جو ٹھاٹے مارتا سمندر تھا ان سے پوچھا تھا نا کہ کیا میں نے آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہاں. تو یہ جو بات میں اور آپ پوچھیں گے تو جتنا عمل ہوگا اتنی ہی ہماری کال میں صداقت ہوگی اور اتنا ہی ہم پوچھ سکتے ہیں, ہے نا. اور دور کیا جائیں, بچوں تک نہیں پہنچایا ابھی, تو بچوں کو نہیں بتایا کہ حلال اور حرام کیا ہے, یوسف علیہ السلام کا کردار کیا ہے. آج جوانیاں جو ہیں وہ لٹ رہی ہیں, آج جوانیاں جو ہیں وہ جو ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں. آج ہمارے جوان کہاں ہیں, انٹرنیٹ پر اور یہ جو تھیٹر ہیں اس کے اندر ہیں, اور فون کے میوزک پر جو ہیں وہ تھرکتے ہیں, کانوں کے ساتھ میوزک لگی ہے, دل جو ہے کسی عشق میں دھڑکتے ہیں. آج جوانی جو ہے نا اس کو ضائع کیا جا رہا ہے, اور مسلمان بھی اس گھن کے اندر ہیں, اور یہ ہمارے اوپر بہت بڑا جو ہے نا عذاب ہے کہ جوانیاں جو ہیں وہ لٹ رہی ہیں. جوانیاں بڑی بات ہے, اور اس پر سوچنا چاہیے, فکر کرنی چاہیے اور پلاننگ کرنی چاہیے, دعائیں مانگنی چاہیے کہ اپنی جوانیوں کو ہم لٹنے سے بچا لیں, کہ ہماری جوانیاں لٹنے سے بچ جائیں. اور جوانیوں کے دن بہترین دن ہے جس میں ہم آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں, اور ہمارے بچے بھی. اس کے لیے بہت دعائیں کریں اور بہت روشنی کریں, بہت شمعیں جلائیں. بہت دنوں سے نظام حیات برہم ہے, بہت دنوں سے نظام حیات برہم ہے, چراغ اتنے جلاؤ کہ تیرگی نہ رہے, ہے نا. اور سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں جو لوگ, انہیں سیدھا راستہ دکھاؤ تو کوئی بات بھی ہے. کام کرنے کے بہت سے ہیں, ان میں سب سے اہم کیا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ صراط مستقیم کا راستہ دکھایا جائے, ان کو نیکی کی طرف پکڑ کر جو ہے وہ لایا جائے, ان کو بتایا جائے, ان کو مساجد کے راستے جو ہیں وہ دکھائے جائیں. انا ارسلنا کا شاہدن, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر. ارسلا ہے نا, ہم نے بھیجا ہے آپ کو. دوسری بات کیا ہے, وہ مبشرن اور خوشخبری دینے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا مقام کیا ہے, آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے, کہ آپ جو تھے وہ بشارت دینے والے تھے. بشارت کس چیز کی, وہ لوگ جو دین کو قبول کریں گے, جو رسول کا ساتھ دیں گے, جو قرآن پر ایمان لائیں گے, جو اللہ پر ایمان لائیں گے، آخرت پر ایمان لائیں گے، تو ان کو جنت کی خوشخبری دی جائے، ان کو رب کی رضا کی خوشخبری دے دی جائے. تو یہ ہے کہ آپ مبشر ہیں. پھر تیسری بات کیا ہے؟ ونذیرا، اور آپ ڈرانے والے ہیں. تو رسول اللہ کا ڈرانا ڈاکو اور چور کا ڈرانا نہیں تھا کہ جیسے کسی کو جان سے مار دینے کی دھمکی دے کر جو ہے کسی کو ڈرایا جائے. آپ کا ڈرانا ایک شفیق ماں کا ڈرانا تھا. کیسے؟ جیسے ایک ماں نہیں ہوتی بچے کو محبت اور پیار سے جو ہے وہ ڈراتی ہے. اور پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا سورت احقاف میں کہ ماں باپ کیا کہتے ہیں، ویلک آمن، افسوس کہ تو ایمان لے آ. بڑی حسرت کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ اپنے بچوں کو توجہ دلاتے ہیں نا. تو والدین ہمیشہ مشفق بن کر ڈراتے ہیں کہ اگر نہیں کرو گے تو یہ حالات پیدا ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار تھا. تو آپ کی بعثت کا یہ مقصد تھا، اور رسول اللہ کی بعثت کا تو یہ مقصد تھا، پھر امت کا کیا فرض تھا؟ امت کا جو فرض ہے وہ نبی کا حق ہے. اور نمبر ایک، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. جب رسول نے گواہی کا حق ادا کر دیا، جنت کی بشارت دی، جہنم سے ڈرایا، شیطان سے ڈرایا سمجھایا، تو پھر مومنوں کا یہ فرض بنتا تھا، انسانوں کا یہ فرض بنتا تھا، اللہ پر ایمان لاتے اور اس کے رسول پر. نمبر دو، وَتُعَذِّرُوهُ، اور اس کی مدد کرو. اور آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کیا ہے، تُعَذِّرُوهُ. اور تُعَذِّرُوهُ جو ہے یہ مضارے کا صیغہ ہے، اور اس کا روٹ ہے، اس کا روٹ ہے عین زارے، اور عین زیرے جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس مدد کو کہتے ہیں جو جذبہ تعظیم کے ساتھ ہو. ایک ہوتی ہے نا کسی کی بھی مدد کر دینا، اور بعض اوقات آپ مدد کرتے ہیں تو کیا، کیسے مدد کرتے ہیں؟ آپ حاکم ہیں، حکمران ہیں، آپ کے پاس کرسی ہے، قوت ہے، طاقت ہے، آپ نے اس کی مدد کر دی، آپ اپنے آپ کو ایک بڑا سمجھ کے مدد کرتے ہیں نا کسی چھوٹے کی. وہ عمر میں چھوٹا ہو سکتا ہے یا پھر وسائل میں چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن تعزیر اس مدد کو کہتے ہیں جو جذبہ تعظیم کے ساتھ کی جائے. اور جیسے تعزیر جو ہے کسی کو حد شرعی سے کم سزا دینا، اس کے معنی کیا ہے؟ اس طرح بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے نا. تو معنی یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو ایسے ہی لگتا ہے نا کہ کسی کو مضر چیز سے روک دیا گیا، اس کی مدد کی گئی، اسی سے تعزیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ہمیں ایک قول بھی ملتا ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم. یہ بات سن کر ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر اس کے ظالم ہونے کی صورت میں اس کی مدد کرنے کے کیا معنی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اسے ظلم سے روک دو. کسی کو ظلم سے روک دینا بھی تو اس کی مدد کرنا ہے نا. تو اصل بات کیا ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، وَتُعَذِّرُوهُ، اور اس کی تم مدد کرو. اچھا، اس سلسلے میں جو ہے وہ آپ کو یہ بات تو پتا چلی گئی کہ جو لفظ ہے مدد کرنے کا. اچھا، مدد کرنا جو ہے، اور آپ نے مدد کرنے کے کون سے لفظ پڑھے ہیں؟ نصارا، شاباش. کہ اذا جا نصر اللہ والفتح، تو یہ لفظ بھی آتا ہے مدد کرنے کے لیے، نصارا. اور ید ہے، ید جو ہے یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور اون ہے نا، اون بھی تو ہے نا، تعاون کرنا، مدد کرنا. آپ اعانت دیتی ہیں تو آپ مدد کرتی ہیں نا، تاکہ آپ کے پیسے اللہ کے راستے میں استعمال ہو سکے. تو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اعانت دے دی ہے، ہم نے پیسے دے دیے، پیسے سے مدد ہم کر رہے ہیں. اور کیسے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے، یعنی جب مدد کرتا ہے تو مختلف طریقے سے مدد کرتا ہے نا. تو یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے مدد کرنے کے لیے، آپ دیکھ لیں کہ قرآن کے الفاظ میں کتنی زیادہ وسعت ہے. نو لفظ آئے ہیں ہے نا، جس میں آنا ہے، نصرہ ہے، ایدہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے یہ چوتھا درجہ ہے ازارہ، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی جذبہ تعظیم کے ساتھ مدد کرنا. اور پھر کیا فرمایا، وَتُعَزِّرُوهُ کے بعد وَتُوَقِّرُوهُ، وَتُوَقِّرُوهُ اور تم اس کی توقیر کرو. توقیر اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، کہ تم اس کی توقیر کرو. تو یہ جو لفظ ہے یہ وقارا سے ہے، اس کا روٹ کیا ہے، وہ کافرا، اور اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے وقر لفظ جو ہے یہ کان میں بھاری پن کے لیے بھی آتا ہے، کان جب بھاری ہو جاتا ہے تو وقر ہے نا، وفی آزانینا وقرن. اسی طرح جو ہے وقر کا لفظ گدے یا خچر کے بوجھ پر بھی بولا جاتا ہے، جیسے وسکن کا لفظ اونٹ کے بوجھ پر بولا جاتا ہے نا، وسکن اونٹ کا بوجھ، اونٹ جتنا بوجھ اٹھاتا ہے، اسی طرح وقرن کا لفظ گدے یا خچر کے بوجھ پر بولا جاتا ہے. اسی طرح یہ لفظ جیسے موقراتن اور موقراتن، پھل سے لدی ہوئی کھجور کو بھی کہتے ہیں. اب کھجور کا درخت ہے، پھل سے لدا ہوا ہے، جیسے کہ اس نے جو ہے پورے گدے یا خچر کا سامان اٹھایا ہوا ہے، اتنا وزن کھجور کے درخت نے اٹھایا ہوا ہے. اور پھر یہ لفظ وقار کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، کہ سنجیدگی اور حلم کے معنی میں، یا باوقار آدمی کو، حلیم آدمی کو بھی کہا جاتا ہے. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، آپ نے پڑھا نا، وقر بھی پڑھا، وقارہ بھی پڑھا، تو اسی طرح آپ نے یہ بھی پڑھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن ہے نا. تو اگر آپ جو ہے وہاں پہ جو ہے کہیں اس معنی میں لیں کہ بیٹھی رہو گھر میں، تو بوجھ والی چیز ہوتی ہے نا بیٹھی ہوئی، یا پھر اس کو سکون کے معنی میں لے سکتے ہیں، جو پروقار ہوتے ہیں وہی پرسکون ہوتے ہیں. تو یہ ہے اس کے معنی، کہ اصل میں یہ لفظ جو ہے وَتُوَقِّرُوهُ، تو پھر معنی کیا ہے کہ تم اس کی تعظیم کرو، تم اس کا ادب کرو. پھر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ اور تم اس کی تسبیح کرتے رہو. تسبیح کا مطلب کیا ہے، پاکی بیان کرنا. کس کی پاکی بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی. بکرتا اصیلا، صبح بھی کرنی ہے اور شام بھی، اور صبح اور شام کے معنی کیا ہوتے ہیں، ہر وقت دائمن، کیونکہ صبح اور شام میں پورا وقت مراد ہوتا ہے. اور بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ صبح ہو اور شام ہو، تو دونوں اوقات میں اللہ کی جو ہے وہ تسبیح بیان کرنی چاہیے. اچھا یہاں پر ایک اور اہم بات ہے، کہ یہاں پہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تو یہ ضمیریں کس کے لیے استعمال کی گئی ہیں، یہ ضمیریں کس کے لیے استعمال کی گئی ہیں، یہ ضمیریں جو ہیں یہ اس سلسلے میں مفسرین جو ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ضمیریں جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کی گئی ہیں، کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جائے، اور کیسے کہ ان پر ایمان لایا جائے، اور جب ان کو اللہ تعالیٰ نے شاہد، مبشر اور نذیرہ بنا کر بھیجا ہے، تو اس کام کو جب مسلمان بھی کرنا شروع کر دیں گے تو یہ کیا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مدد کی جا رہی ہے. ایک رائے یہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں یہ ضمیریں، تو یہ وہ کیا کون سی ضمیروں کو کہتے ہیں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کیا ان کی، ان کا ادب بھی کیا جائے، ان کی عزت بھی کی جائے، اور یہ جو منصب ہے ان کا پیغمبری کا، اس میں ان کی مدد کی جائے. اور دوسری رائے کیا ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ اس کی ضمیر جو ہے، کہ چونکہ پہلے ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ ہے نا، تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ بات تو صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ جو ضمیریں ہیں نا، ایک رائے یہ ہے کہ ساری ضمیریں یہ اللہ کے لیے ہیں، کہ اللہ کے دین کو جب نافذ کریں گے تو اللہ کی جو ہے وہ مدد ہوگی، اور پھر اللہ کی تعظیم بھی کرنی چاہیے. اور پھر اللہ ہی کی تسبیح کی جاتی ہے نا، کائنات کا ذرا ذرا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، تو لوگ بھی اللہ ہی کی تسبیح کریں. تو اللہ کی تسبیح جو ہے پھر کیسے کریں گے؟ اللہ کی تسبیح اللہ کے احکامات پر عمل کر کے بھی اور ویسے بھی، یعنی زبانی بھی تسبیح کرنی ہے، لسانی، اور پھر عملی تسبیح بھی اللہ کی کرنی ہے. تو ایک رائے میں یہ ہے کہ تمام جو ضمیریں ہیں وہ اللہ کی طرف ہیں، دوسری رائے یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی طرف ہیں. ایک رائے اور بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ توز روح و توق روح جو ہے وہ رسول اللہ کے لیے ہے، لیکن جو ہے ایمان اللہ اور رسول پر لانا ہے، اور جب رسول کی مدد کریں گے اور اس کی تعظیم کریں گے تو گویا کہ اللہ کی مدد کی اور اللہ کی تعظیم کی. کیوں؟ اللہ نے خود ہی تو کہا کہ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو. اور پھر جو آخری یہ جو ہے نا وہ تسبحوہ، یہ تو ہر حال میں اللہ ہی کے لیے ضمیر آئی ہے نا، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ رسول کے لیے آئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آئی ہے. تو بہرحال اصل بات کیا ہے کہ آیت نمبر 8 رسول اللہ کی بعثت کے مقاصد کو واضح کرتی ہے، آیت نمبر 9 جو ہے مسلمانوں کو بتاتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کے رسول کا ساتھ دینا ہے، اور اللہ کے رسول کا ساتھ کیسے دینا ہے اور اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے. تو دراصل بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ہے وہ غیر مشروط اطاعت کرنی ہے، یہ نہیں کہ دل چاہے تو کریں اور دل چاہے جو ہے وہ نہ کریں. تو بہرحال اصل بات کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے جو ہے وہ اپنے پیارے رسول کے پیارے صحابہ جو ہے ان کی بات کر رہے ہیں کہ کیسا تھا ان کا ایمان اور کیسی انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے رسول کی مدد کی اور کیسی اس کی توقیر کی، کیسی رسول اللہ کی تعظیم اور ادب کیا. پچھلے والے مضمون کے جو ہے وہ شروع کی جو آیتیں ہیں نا ان سے مضمون جوڑ رہا ہے. ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو بیعت کرتے ہیں تجھ سے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ با یا عین کے معنی کیا ہوتے ہیں، عہد کی جو ہے یہ بھی ایک قسم ہی ہوتی ہے نا. بیعت کرنا کیا ہے کہ انسان جو ہے، جیسے بیع کا لفظ جو ہے یہ کس میں سے ہے، خرید فروخت، تو کس میں سے ہے، ذوی الاعزاز میں، خریدنا بھی اور بیچنا بھی. اور پھر یہ لفظ جو ہے جیسے ہوتا نہیں، جیسے کوئی چیز انسان کسی کو کس سے کچھ چیز خریدتا ہے تو اس سے کچھ پیسے دیتا ہے، جو بیچتا ہے وہ ان ریٹرن کچھ پیسے لے لیتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ مسلمانوں نے بیع کر لی تھی. کیسے بیع کی تھی؟ جان اور مال کے بدلے جنت سے. کیسے پتا چلا؟ سورت توبہ، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ. اور پھر اس میں آگے جا کر آتا ہے کہ مومنین نے جب اللہ تعالیٰ سے اپنی جان اور مال کے بدلے بیع کر لی، تو یعنی اللہ نے مومنین سے ان کے جان اور مال خرید لیے ہیں، تو مومنین جو ہیں وہ اس بیع پر خوشیاں منائیں، اس بیع پر خوشیاں منائیں. اور یہ وہ بیع ہے جو مومنین نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کر لی ہے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ مومنین سے اللہ نے جان اور مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے. یہ سورۃ توبہ کی آیت 111 ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جان اور مال جب اللہ کے راستے میں دیا جائے گا تو یہ سودا ہو گیا، اور اس پر مومنین کو خوشیاں منانی چاہیے. اور یہاں پہ بھی بیعت رضوان کے موقع پہ کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو بیعت کرتے ہیں، یبایعونک. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو فعل استعمال کیا گیا ہے یہ فعل مضارع ہے، اور کیسا فعل ہے کہ جس کے اندر دو لوگوں کا ہونا ضروری ہے، کچھ بیعت کرنے والے ہیں اور کچھ بیعت لینے والے ہیں. تو رسول اللہ بیعت لے رہے تھے اور صحابہ بیعت کر رہے تھے. یبایعونک، وہ بیعت کرتے ہیں تجھ سے. انما، یہ کلمہ حصر ہے، صرف یبایعون اللہ، وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں در حقیقت یقیناً وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. تو دراصل اللہ ہی کی بیعت ہے. کیوں؟ اللہ نے جہاد کا حکم دیا، خواب اللہ نے رسول اللہ کو دکھایا، اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے رسول اللہ چل پڑے، اور صحابہ نے رسول اللہ کی جو ہے وہ کیا کی؟ اطاعت کی. تو صحابہ نے بیعت کی. تو صحابہ کا رسول اللہ سے بیعت کرنا دراصل کیا ہے؟ اللہ سے بیعت کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھ اللہ کا اوپر ان کے ہاتھوں کے. آپ سوچیں کتنا بڑا صحابہ کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا. تو اب یہاں پر اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی جو بزرگی ہے، اس کی جو ذات کی شان ہے، جو اس کا جلال ہے، تو معنی کیا ہے کہ دراصل رسول اللہ کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ کے قائم مقام تھا. رسول اللہ کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ کے قائم مقام تھا. کیوں؟ رسول اللہ کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت کے قائم مقام ہے نا. ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھ اللہ کا اوپر ان کے ہاتھوں کے. ایدین سے مراد کون تھے؟ ایک چھوڑ کر باقی 1400 کے قریب جو صحابہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی. اور بیعت کا مقصد کیا تھا؟ کہ ہم جو ہیں اپنی جان کو قربان کر دیں گے اللہ کے لیے، کوئی چیز بچا کر نہیں لے جائیں گے، حالانکہ ہتھیار پاس نہیں تھا. اور یہ بیعت بڑی مشکل بیعت تھی، موت کے اوپر بیعت تھی کہ بس مرنے کے لیے تیار. فمن نکس، آپس جو عہد کو توڑ دے. نون کا سا جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں قسم توڑنا، جیسے جو ہے وہ معاہدہ، بے، عہد کی قسم توڑنا سب کے لیے آتا ہے. اصل میں کمبل سوت کا ادھیڑنا، ایک بنی ہوئی چیز ہے اس کا ادھیڑنا. تو اسی طرح یہ پھر نقد کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. نون قاف دال نہیں، نون قاف دعاد، نقد عہد، کہ عہد کو توڑنے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو جو شخص عہد شکنی کرے، جو عہد کو توڑ دے، فانما ینقص علی نفسہ، ہی تو اپنے نفس پر ہی عہد شکنی کرتا ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ کہ اگر کوئی شخص جو ہے بیعت تو کر لی، کہ وعدہ کر لیا کہ جہاد کریں گے، کیونکہ حضرت امام حضرت جو ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو ہے شہادت کی خبر سن کر پھر بیعت کی گئی تھی نا، کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا اور جہاد کیا جائے گا. تو اگر کوئی بیعت کے مطابق، عہد کے مطابق لڑائی میں حصہ نہیں لیتا تو کیا فرمایا؟ فمن نکسا، جو عہد کو توڑ دے، فانما ینقص، تو بس اس کا عہد توڑ دینا کیسے ہے؟ گویا کہ اس نے جو ہے جو عہد توڑا ہے تو علی نفسہ، ہی اس کے اپنی جان پر ہے. تو عہد توڑنے کا اس کو نقصان ہوگا، اللہ کو کوئی نہیں نقصان ہونا، بلکہ اس کا اپنا نقصان ہے، رسول اللہ کو بھی نقصان کوئی نہیں ہوگا. تو یہاں پہ اصل میں بیعت کرنے والوں کی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں کہ بیعت کرنے والوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. اور جس نے بیعت کی ہے تو کیا ہے کہ اب ان کو اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی بیعت کو پورا کرنا چاہیے. اور جو ہے وہ اصل بات جو بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ امیر کی اطاعت کی جائے، کہ جو وعدہ کر لیا جائے تو پھر اس کو پورا کیا جائے. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ، اور جو پورا کرے اس کو جو عہد کیا اس نے. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ، اور جو شخص پورا کرے اس وعدے کو جو اس نے کیا. علیہ اللہ، اس پر اللہ سے ہے. کیا معنی ہے؟ کہ جو شخص بھی جو ہے جو اس نے وعدہ کیا ہے تو اگر وہ اس وعدے کو پورا کر دے جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، فَسَيُوْتِهِ اَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب اللہ اس کو بڑا اجر عطا کرے گا. تو جو اپنے وعدے کو پورا کرے گا تو اللہ بھی اس کو بہت بڑا اجر جو ہے وہ دے گا. تو یہاں پہ سا آیا ہے. سا کے معنی کیا ہیں؟ ان قریب، اور مستقبل میں، قریب میں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا ہی میں اللہ اس کو اس کا جو ہے وہ اجر دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت میں اس کا ان کو جو ہے وہ اجر عطا کرے. اچھا، اب یہاں پہ جو ہے ایک اور کردار جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. یہ کردار کون سا تھا؟ یہ وہ لوگ تھے مدینہ کے بدو تھے، اور بہانوں سے، ہیلے بہانوں سے انہوں نے جو ہے وہ پیچھے رہ گئے نا. एक तरफ बैत करने वालों की जो है वो फजीलत बताई गई है ना कि उन्होंने उस वक्त इस्तकामत दिखाई और बड़ी बात है, और दूसरी तरफ वो लोग जो के बहानेबाज थे अब उनकी खबर ली जा रही है। क्योंकि मदीना से जब मुसलमान रवाना हो रहे थे और आपने अपनी रवानगी का जब ऐलान किया और मुसलमानों को साथ ले जाने के लिए उभारा जा रहा था और इस बात का खदशा था कि लड़ाई भी हो सकती है, तो उस मौके पर देहाती गंवार किस्म के लोग क्या कह रहे थे, सयकूलु अनकरीब वो कहेंगे लका तेरे लिए, अल मुखल्लफूना पीछे रहने वाले। तो ये मुखल्लफून जो है ये सब मफूल है, मुखल्लफ की जमा है, मुखल्लफ वाहिद है, और खलफ होता है ना पीछे रहने वाले, जैसे खलीफा एक चला जाता है उसके बाद फिर एक खलीफा बनता है, तो पीछे रहने वाले कहेंगे मिनल अराबी देहाती लोगों में से। तो अराब कौन से लोग मुराद है, बद्दू लोग देहाती जिनकी बात समझ में ही ना आए, गंवार किस्म के। तो देहाती किस्म के लोग जो है ये उस वक्त क्या कहेंगे जब आप उभार रहे थे, शगलत ना अम्वालुना के रोक रखा है हमको हमारे अम्वाल ने, शगलत ना, शगलत ना जो है शगल से है, और शगल कहते हैं जैसे काम को, मसरूफियत को कहते हैं। तो देहाती किस्म के लोग जो हैं ये कहेंगे कि हम जो हैं मसरूफ हैं, लगे हुए हैं, मसरूफ हैं, कहां लगे हुए हैं, अम्वालुना व अहलुना, हमारे मालों में और अपने घर वालों में, या तो हमारी तिजारत है या जमीन खेती पकी हुई है। तो ये जो लोग हैं ये आपके पास जब बहाना करेंगे या तो अपने घर वालों का और या फिर जो है अपनी माल और तिजारत का। तो मदीने के इतराफ में बहुत से आबाद अतराफ में बहुत से कबीले आबाद थे, जैसे गिफार, मुजैना जो है ना, असलम और देल, दाल हमजा लाम देल। कहते हैं रसूल अल्लाह ने ख्वाब देखने के बाद जब उमरा की तैयारी के लिए मक्का की तरफ जाने के लिए मनादी की, तो कबीले के लोगों, इन ये मुख्तलिफ जो कबीले बताए ना मैंने, इन लोगों ने सोचा कि जाने के लिए हालात साजगार नहीं है, ये तो बड़े खतरनाक हालात हैं, अभी वहां पे मक्का में काफरों का गलबा है, मुसलमान कमजोर हैं, फिर पूरे हथियार भी साथ लेके नहीं जा रहे, खाली हाथ ये लोग जा रहे हैं। तो इस तरह खाली हाथ वहां पे मक्का में जाना तो ऐसे ही है कि अपने आप को हिलाकत के मुंह में डालना। ये लोग आपके साथ ना गए और क्या कहा, बहाना ये किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमें जो है अपने अम्वाल और बाल बच्चों की फिक्र ने मशगूल कर रखा है, फस्तग़फिर लना, बस आप हमारे लिए मग़फ़रत की दुआ कीजिए। तो उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप हमारे लिए मग़फ़रत तलब कीजिए। इसके मानी क्या है कि एक तरफ उनका जो है वो उमरे पे ना जाना और दूसरी तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरख्वास्त करना कि आप हमारे लिए अब जो है वो उम्रे, आप हमारे लिए इस्तग़फ़ार करें। तो दरअसल उनका, उनके कहने का मकसद ये था कि अब हमारी तो मजबूरी है कि हम जो है वो आपके साथ जा नहीं सकते, तो बस जो है आप जो है ना वो अल्लाह ताला से माफ कर दें कि अल्लाह हमारी इस मजबूरी को कबूल कर ले और हमारे जो गुनाह हैं उनको माफ कर दे, क्योंकि हम पीछे अपने घर और बच्चों की निगरानी करने वाले हैं, मजबूरन हमें रुकना पड़ रहा है। और वजह क्या थी, असल में निफाक था उनके पास दिलों में और मौत का अंदेशा। तो अब बहुत बहानेबाज थे तो उल्टा का कह रहे हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें, अब हमारे हालात ही ऐसे हैं, आप अल्लाह से दुआ करें हमारे वो माफ कर दे हमें ना। यकूलूना भी अलसनातेहिम, कहते हैं अपनी जबानों से, अब आप देख लें अलसनातेहिम कि ये अपनी जबानों से कहते हैं, माँ वो बात ले सफी कलूब जो इनके दिलों में नहीं है। कलूब का वाहिद क्या है, कल्ब, के मुनाफिक के दिल के अंदर जो होता है ना कभी वो जबान पर नहीं लाता, जो जबान में होता है वो दिल पर नहीं होता। तो ये अपनी जबानों पे वो बातें ला रहे हैं जो इनके दिलों में नहीं है। कुल कह दीजिए, फमन यमलिकु लकुम, कौन इन इख्तियार रखता है तुम्हारे लिए, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछिए कि कौन है जो ये इख्तियार रखता हो तुम्हारे लिए, मिनल्लाह शैयन, अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी। तो मिन जो है ये मुकाबले के मानी में कि अल्लाह के मुकाबले में किसके पास जो है ये इख्तियार है कि कब, इन अरादा बेकुम दरन, के अगर अल्लाह इरादा करे तुम्हें नुकसान पहुंचाने का, और अरादा बेकुम नफा, अगर वो इरादा करे तुम्हें नफा पहुंचाने का। तो यहां पे जो है क्या बात कही जा रही है کہ اللہ تعالی جو ہے اس کا فیصلہ کیا ہے؟ اگر اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ جو ہے ان لوگوں کو سزا دے گا، اللہ اگر سزا دینا چاہے تو معنی کیا ہے کہ پھر اللہ کے ارادوں کو کوئی روک نہیں سکتا. محمد بھی اگر تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیں کہ آپ کی دعا بھی انہیں اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکتی، کیونکہ اگر کسی کا عمل ہی سزا کے لائق ہو، سزا کا اس کو مستحق بنا دے، تو رسول اللہ کا اس شخص کے حق میں استغفار کرنا جو ہے پھر اللہ کے نقصان پہنچانے سے انہیں روک نہیں سکتا. تو آپ انہیں یہ بات بتا دیجئے، کہہ دیجئے کہ کون اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ سے کچھ بھی اگر وہ ارادہ رکھے تمہیں نقصان پہنچانے کا، اور وہ ارادہ بکم نفع، یا اس کا ارادہ ہو تمہیں نفع پہنچانے کا. اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ اگر اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ تمہیں جو ہے وہ نفع پہنچا دے، تو مراد کیا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے اگر نفع پہنچانا چاہتا ہے، کیسے؟ کہ اگر اللہ تعالی جو ہے ابھی اس کی مشیت ہے کہ منافقوں کو فوراً سزا نہ دے، کافروں کو سزا نہ دے، ابھی ان کو سنبھلنے کا موقع اگر دے تو پھر اللہ تعالیٰ کو تب بھی کوئی جو ہے وہ روک نہیں سکتا. تو نفع پہنچانا یا نقصان پہنچانا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے. بلکہ اللہ بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو خوب پتا ہے کہ لوگ جو ہے جو عمل کرتے ہیں تو کیا عمل کر رہے ہیں، تمہارے اعمال سے اللہ ہی باخبر ہے. اللہ خوب جانتا ہے کہ منافق کیسی باتیں کرتے ہیں زبانی جمع خرچ، اور مومن کیسے عمل کرتے ہیں. بل ظننتم، بلکہ تم نے سمجھا تھا، منافقوں نے کیا سمجھا تھا، اللہ ينقلب الرسول، کہ لوٹ کر نہیں آئے گا رسول، والمومنون، اور مومنون کہ یہ جا رہے ہیں نا عمرے کے لیے، تو نہ اللہ کا رسول واپس آئے گا اور نہ ہی مومن واپس آئیں گے. کہاں پہ؟ الی اہلیہم، اپنے گھروں کی طرف، کہ رسول اور مومنین اپنے گھروں میں ہرگز پلٹ کر نہیں آئیں گے، ابداً، کبھی بھی پلٹ کر نہیں آئیں گے. وزینا، اور خوبصورت بنا دیا گیا، ذالکا، یہ بات، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، تو تمہارے دلوں کو یہ بات بہت ہی بھلی لگی کہ چلو اچھا ہوا کہ رسول کا ساتھ بھی نہیں دیا، ایمان تو لائے ہوئے تھے، اب ساتھ نہیں دینا پڑا، اور اپنے آپ کو جھوٹ بول کر تم نے بچا لیا، اور تمہیں شرم ہی نہ آئی کہ اہل ایمان ایک مہم پر جا رہے ہیں اور تم یہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود یہ سوچنے لگے کہ وہ بچ کر نہیں آئیں گے. وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور خوبصورت بنا دی گئی یہ بات تمہارے دلوں میں کہ وہ فوت ہو جائیں، جا کے مر جائیں، ہے نا. اور پھر یہ بات کہ ہمارے عذر ہیں، شغلتنا اموالنا واہلنا، اور پھر یہ بات فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، یہ بات ان کے دلوں میں خوبصورت بنا دی گئی، خوبصورت بنا کر پیش کر دیا گیا. وَظَنَنْتُمْ، اور خیال کیا تم نے، ظن السوء، برا گمان، وکنتم قوما بورا، اور ہو تم ہلاک ہو جانے والی قوم. اور آپ دیکھ لیجئے کہ گویا کہ ایک طرف پیچھے آپ یہ بات بھی پڑھ چکی ہیں، ظانین باللہ ظن السوء، کیسے ہو کہ برے برے گمان تھے، اب مزید یہ اس کی تفصیلات بتائی جا رہی ہیں. وظننتم ظن السوء، اور تم نے جو ہے وہ برا گمان کیا. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی ناراضگی کے انداز میں یہ بات کہتے ہیں، اور ہو ہی تم جو ہے وہ ہلاک ہو جانے والی قوم. تو با و را، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ لفظ جو ہے یہ ہلاکت اور تباہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور کیسی ہلاکت اور تباہی؟ جیسے بوار کہتے ہیں کسی چیز کا بہت زیادہ مندہ ہو جانا، کسادا حتی فسادا، یہ آپ معنی یاد رکھیں، کسادا حتی فسادا، کہ کسی چیز کا جو ہے جیسے تجارت ہے، اب تجارت کوئی شخص کر رہا ہے، اس نے پیسے لگائے ہیں اس پر، اب جب بازار میں کساد مندی ہوگی تو کیا ہوگا کہ فساد پیدا ہوگا، کہ اب جیسے برف ہی بک نہیں رہی، تو برف جن پیسوں سے خریدی تھی وہ بھی گئے، نفع تو دور کی بات، اصل سے بھی ہاتھ جو تھے وہ دھو دیے. تو یہ بات ہے کہ ना असल रहे और ना ही उस पर जो है कोई नफा रहे। तो ये बात है कि अल्लाह ताला ने उनको कहा कि तुम हो ही हिलाक होने वाली कौम, हिलाक होने वाली कौम, कि तुम बहुत ही तबाह होने वाली कौम हो। तो बुरा कहते हैं कि ये बायरुन की जमा है और गोया के बिल्कुल ही तबाह होने वाली कौम। वमल्लम युमिन, और जो शख्स ईमान न लाए, और जो शख्स ईमान न लाए बिल्लाही अल्लाह पर, रसूल ही और उसके रसूल पर, फइन्ना आतदना लिलकाफिरीना सईरा, बेशक हमने तैयार कर रखा है काफरों के लिए भड़कती हुई आग को। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मुनाफिकाना अमल जो है कैसे अमल है, कि दरअसल अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान न लाना है, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने भड़कती हुई आग जो है उसको तैयार कर रखा है।